بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی مختصر سی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کی ترجمانی پیش کی ہے. بظاہر یہ ایک چھوٹی سی آیت لگتی ہے، مگر اس چھوٹی سی آیت میں ایک بہت بڑے مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک انتہائی اہم مضمون جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اگر ہم قرآن مجید اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ احکام نماز سے متعلق ملتے ہیں. نماز کے بعد اگر کوئی دوسرا حکم ہے جس کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، معاشرے کے مفلس اور نادار لوگوں پر خرچ کرنا، غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس کی نشر و اشاعت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور اسے عملاً قائم نافذ کرنے کی کوششوں میں صرف کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. ارکان اسلام میں توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، جو حقوق اللہ میں سے ایک حق ہے. تو اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، جو حقوق العباد میں سے ایک حق ہے. نماز اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے تو انفاق اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی کیجئے کہ قرآن مجید میں 30 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے، یعنی دونوں کو ایک ہی آیت میں اکٹھا بیان کیا گیا ہے. جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، نماز کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس نماز کو تم سب مل کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو. گویا نماز جسم و جان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کا نام ہے، تو زکوٰۃ اور خیرات اس جسم و جان کے اندر خون دوڑانے کا کام ہے. نماز جماعت بندی کا سبق دیتی ہے، تو زکوٰۃ، صدقات و خیرات اس جماعت کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں. یہ بات سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت بغیر سرمایہ کے نہ چل سکتی ہے اور نہ ہی زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے. یہ بھی جان لیجئے کہ یہ زکوٰۃ و صدقات وغیرہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک بندہ مومن جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ہے، وہ صدقہ بھی ہے، اور وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے. البتہ ان کے فقہی احکام مختلف ہو سکتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے اور یہ واجب ہے اور یہ نفل ہے وغیرہ، مگر اصل روح کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کی نظر اصل حقیقت اور روح پر ہوتی ہے، اس لیے وہ ان تینوں لفظوں کو ایک ہی مفہوم میں استعمال کرتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، یہ دین اسلام کی خوبی ہے اور یہ اس کا امتیاز ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا معاشی نظام دیا جس سے وہ ایک دوسرے کے غم گسار اور مددگار بنے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے والے، ایک دوسرے کی کفالت کرنے والے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، ایک کی مصیبت اور پریشانی کو دوسرا اپنی پریشانی سمجھے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، ہر فرد یہ محسوس کرے کہ وہ جست ملت کا ایک عضو ہے. جس طرح کبھی جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو جائے تو سارا بدن اس کی تکلیف کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ظفر علی خان کے بقول، اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر ایک پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ میرے دوستو، انفاق مومن کی وہ امتیازی شان ہے جس سے تنگ دلی، زر پرستی، حب مال جیسے رقیق جذبات کا کلا کما ہوتا ہے، ان کی جڑ کٹ جاتی ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دین کی خاطر ہر وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں بلکہ انفاق فی سبیل اللہ سے جب دل کی تطہیر اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے تو انسان خلق خدا سے محبت کرنے والا، اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آغاز ہی میں اہل تقوی کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں نمایاں ترین صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ پڑھیے قرآن مجید، ارشاد ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کتاب اہل تقوی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ اہل تقوی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اہل تقوی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں اہل تقوی۔ یہاں جو بات غور طلب ہے میرے بھائیو، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو متقی کہا گیا ہے۔ وہ متقی جو ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ متقی کہ جو نہ صرف اپنے مال کو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں بلکہ وہ متقی جو اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، مما رزقنا ہم سے ہر چیز یہاں مراد ہے، یعنی وہ متقی جو اپنی ہر شے کو ہماری راہ میں کھپاتے اور قربان کرتے ہیں۔ اب ذرا یہاں رک کر یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن مجید روزوں کے فرض کیے جانے کا مقصد کیا بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزوں کے فرض کیے جانے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، یعنی تقوی کی کھیتی سینچنے کے لیے خاص طور پر ماہ رمضان ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ اہل تقوی کی شان ہے۔ اور پھر وہ لوگ رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے ہیں وہ تو دوہرے اجر سمیٹتے ہیں، کیونکہ رمضان میں نفل عبادت فرض کے برابر ہو جاتی ہے اور فرائض کا درجہ بڑھ کر ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات رمضان میں کیا کرتے۔ آپ نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے۔ میرے معزز حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں مختلف مقامات پر اور مختلف طریقوں سے اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، انہیں شوق اور رغبت دلائی، اور اس پر ان سے بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ کہیں فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کھلے اور چھپے، دن کو خرچ کرتے ہیں اور راتوں کو خرچ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کی بات نہیں۔ خوف اور رنج کی بات پھر کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ سورہ حدید میں فرمایا، مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے کئی گنا بڑھا چڑھا کر؟ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دین پر خرچ کرنا، اس کے بندوں کی مدد کرنا، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ اب کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اعلان کے بعد کہ مجھے قرض دو، اور اس انداز کو سن کر بھی چپ سادھ کر بیٹھا رہے اور اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کر اور اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے اٹھ کر آگے نہ بڑھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کا بدل کئی گنا بڑھا کر ہمیں عطا فرمائے گا اس دن کے جس دن ہمیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ کل قیامت کے دن انتہائی خوف اور رنج کے موقع پر یہ سرمایہ ہمارے کام آئے گا۔ حضرت عدی بن آتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس طرح ہم کلام ہوگا کہ بیچ میں کوئی ترجمہ نہ ہوگا، آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا سوائے اپنے عمل کے جو کہ اس نے آگے بھیجا ہوگا، پھر بائیں طرف دیکھے گا تو وہاں بھی اپنا کیا ہوا عمل ہی پائے گا، جب سامنے دیکھے گا تو آتش جہنم بھڑک رہی ہوگی۔ فرمایا، پس آگ سے بچنے کی فکر کرو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے کر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ اور نہ کسی کی طرف داری ہی چل سکے گی۔ آج موقع ہے، آج یہ زندگی کی مہلت میسر ہے، آج کچھ کر لو، کل یہ چانس نہیں مل سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ ایماندارو، ہمارے دیے گئے رزق سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور آشنائی ہوگی، اور نہ کسی کی سفارش چل سکے گی۔ آج مارکیٹ کھلی ہے، بازار لگا ہے، میدان سجا ہے، آج وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر کے اسے راضی کر کے اپنا اجر آخرت کے بہی کھاتے میں محفوظ کروا لو۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ کرنے والا صدقہ دے کر فارغ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا صدقہ پروان چڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے مال کو اپنے دائنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جس طرح تم اپنے جانوروں، مال مویشیوں اور ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا۔ جو کچھ بھی نیکی تم آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے ایک بہترین اور بڑے اجر کی صورت میں۔ میرے بھائیوں، انسان محسوسات کا بندہ ہے، جو روپیہ پیسہ اس کی جیب میں ہے وہ اسے دیکھتا ہے، گنتا ہے، اور جو بینک میں جمع ہے وہ بھی اسے معلوم ہے کہ کتنا جمع ہے، کتنا بڑھ رہا ہے اور اس پر کتنا منافع لگ رہا ہے، مگر وہ پیسہ جو اس کے ہاتھ سے، اس کے پاس سے چلا گیا، جو رائے خدا میں خرچ ہو گیا، اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنا بڑھ رہا ہے اور اس پر کتنا منافع لگ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور وہ بڑا فراخ دست ہے اور علیم بھی ہے۔ حضرات، مال جب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسرے راستوں سے نکلتا ہے، غیر ضروری کاموں میں برباد ہوتا رہتا ہے، ڈاکٹروں کی باری باری فیسیں ادا کرنے پر، مہنگی مہنگی دوائیں خریدنے پر، مقدمہ بازیوں میں وکیلوں کی اور پولیس والوں کی جیبیں بھرنے پر خرچ ہوتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ کسی دن کی صبح نہیں کرتا کہ آسمانوں سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے، اے بارِ الٰہ تیرے راہ میں خرچ کرنے والے سخی کے مال میں برکت عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، کنجوس کے مال کو ضیاع سے دوچار کر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی چھوٹے دل کے، پست ہمت اور کم حوصلہ انسان کو اپنا دوست نہیں بناتا، خواب وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ جو نمازیں تو خوب پڑھے اور سجدے کر کر کے پیشانی پر سیاہ گٹا بھی ڈال لے، مگر جب کبھی اللہ کے راستے میں 5 روپے خرچ کرنے کی بات آئے تو وہ اپنی جیب پر ہاتھ رکھ لے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جائل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے جو امام ترمذی کے حوالے سے انہوں نے نقل فرمائی. اللہ تعالیٰ کو ایک بخیل اور کنجوس عبادت گزار سے وہ سخی بندہ زیادہ محبوب ہے جس کے نامہ اعمال میں نفلیں اور تہجد تو کم ہوں مگر جب پکار لگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو وہ بندہ اپنا سب کچھ لے کر رائے خدا میں حاضر ہو جائے. یہ نہ ہو کہ میں تو حاضر ہوں مگر میری جیب, یہ ذرا مشکل کام ہے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہونا ہے تو اپنا سب کچھ لے کر آؤ. میرے محسنوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ہر وقت امتحان لیتا رہتا ہے, ان کی اطاعت کا امتحان لیتا ہے, ان کی فرما برداری کا امتحان لیتا ہے, ان کی عقل و دانش کا امتحان لیتا ہے, ان کی مالی قربانیوں کا امتحان لیتا ہے. اب ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ مسلمان ہے تو اس کے مال کو بھی مسلمان ہونا چاہیے. اگر جسم اور جان تو مسلمان ہوں اور مال مسلمان نہ ہو تو پھر یہ مسلمانی کس کام کی؟ میرے محترم بزرگوں, دین اسلام میں عبادات کو اور اللہ کی رضا و خوشنودی کو ماز نماز, روزہ, قیام و قعود اور رکوع سجدہ تک محدود نہیں کیا گیا, بلکہ بیمار کی تیمارداری, بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا, غریب و محتاجوں کے کام آنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی عبادت الہی میں شامل ہے. اس سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا, اے ابن آدم, میں بیمار ہوا تھا اور تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا. تو بندہ جواب دے گا کہ بارے الہ, تو مالک ہے, تو کس طرح بیمار ہوا تھا کہ میں تیری بیمار کرسی کے لیے آتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ فلاں اسپتال میں بیمار پڑا ہوا تھا, تو نے اس کی بیمار کرسی نہ کی, اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا. پھر ارشاد ہوگا, اے ابن آدم, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. بندہ عرض کرے گا کہ مالک, تو خیر الرازقین ہے, تو رزق دینے والا ہے, تو کب بھوکا تھا کہ میں تجھے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تیرے پہلو میں, تیرے پڑوس میں فلاں آدمی بھوکا تھا اور اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رات کو بھوکے سو گئے اور تو اور تیری فیملی خوب پیٹ بھر کر سیراب ہو کر کھایا اور پڑے رہے اور تم نے اپنے سالن میں تھوڑا سا پانی نہ ڈالا اور لے کر اس کے گھر نہیں گیا. اگر تو وہاں جاتا اس بھوکے کے پاس تو مجھے وہاں پاتا. میرے دوستو, معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی عبادت ہے اگر اس کا محرک رضا الہی ہو. نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اس کے بعد اپنے گھر لوٹے تو آ کر ہماری اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, زملونی زملونی, مجھے چادروں سے اڑا دو, میرے اوپر کوئی کمبل ڈال دو, مجھے سردی لگ رہی ہے, خدیجہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. تو ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جو بڑی جہاں دیدہ خاتون تھیں, انہوں نے فرمایا, اے ابو القاسم, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھبرائیے نہیں, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کہ آپ غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر نفلیں بڑی پڑھتے ہیں اور تہجد بڑے ادا کرتے ہیں, نہیں, اس لیے کہ آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں, آپ غریبوں کے ملجا و ماوا ہیں, آپ یتیموں کے والی ہیں, آپ جس کا کوئی نہیں ہے اس کے آپ ہیں, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایک عید کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ پریشان حال ہے, سب بچوں سے الگ تھلگ کھڑا, اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور بال بھی جو ہیں وہ پریشان حال ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چلے گئے اور پوچھا, بیٹا, آج عید کا دن ہے اور تم خوش نظر نہیں آ رہے, دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شامل نہیں ہو, تم نے کپڑے نہیں پہنے, بات کیا ہے؟ تو میرے دوستو, اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں یتیم ہوں, میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں, میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے, میں مدینے میں آیا کہ شاید مجھے یہاں کوئی مدد مل جائے. اے اللہ کے رسول, میں نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا. میرے دوستو, جب اس نے یہ بات کی تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا, یتیم ہے تو مجھ در یتیم میں مکہ کے سینے سے کیوں نہیں لگتا؟ میرے دوستو, اللہ کے رسول نے عید کی نماز کا خطبہ مؤخر کر دیا اور اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے کر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا, جو بھی نماز کی تیاری کر رہی تھیں پیچھے آ رہی تھیں, ان کو کہا کہ اللہ نے عید کے روز ہمیں بیٹا عطا کیا ہے, اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم یہ نہیں چاہتے کہ عائشہ تمہاری ماں ہو, فاطمہ تمہاری بہن ہو, حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں, یہ تمہارا گھر ہے. عائشہ سے کہا کہ اس کو نہلاؤ پہلاؤ, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو نئے کپڑے پہناؤ, جب یہ تیار ہو جائے گا, یہ خوشی سے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے گا, تو پھر ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز عید کا خطبہ دیں گے. میرے دوستو, یہ ہے وہ چیز جو مطلوب ہے, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے, مجھے کوئی نسخہ عطا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ, اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا, اور یہی نہیں اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ تیرے اتنے گناہ معاف کرے گا, اللہ تیرے اتنے درجات بلند فرمائے گا, اللہ تجھے اتنی نیکیاں عطا کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ انا وقافل الیتیم فل جنت ہا قضا, اپنی دو انگلیوں کو اللہ کے رسول نے کھڑا کیا, شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی, اور پھر ان کو آپس میں ملا دیا, کہ جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, انا وقافل الیتیم فل جنت ہا قضا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. اللہ کے رسول کا قرب چاہیے تو میرے دوستو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا, اور یتیم اور بیواؤں کی مدد کرنا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل اور اسلام کی ان اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کو جان کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ حال تھا کہ کنجوسی اور بخیلی سے انہیں دور کا واسطہ بھی نہیں رہا تھا. جب بھی قرآن مجید میں کوئی حکم نازل ہوتا یا حضور کوئی حکم ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فرمان خدا اور رسول پر عمل کرنے کے لیے دوڑ لگا دیتے. جب یہ آیت اتری, لن تنالوا البر, چوتھا سپارہ, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو میرے دوستو, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے مقابل میں, برہا نامی باغ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. فرمایا کہ یہ باغ اپنے مال و جائیداد میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور یہ جب آیت نازل ہوئی جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرے, اس کو دوبارہ لوٹائے, پرافٹ لگا کر منافع کے ساتھ اس کو واپس کرے. تو ابو دحدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو میں تیار ہوں اللہ کو قرض دینے کے لیے, مسجد نبوی کے سامنے ایک بہت بڑی حویلی ہے, میرا گھر ہے, اس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں, اس کے اندر وہ باغ اور وہ حویلی وہ گھر, اے اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. مسجد نبوی سے اٹھے اور اٹھ کر گئے اور باہر ہی سے بیگم کو آواز دی اور فرمایا کہ اے بیگم, خوش ہو جاؤ کہ میں نے اس باغ کا سودا اللہ کے رسول کے ہاتھوں اللہ کے ساتھ کر دیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, میں نے یہ باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے, بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ. تو وہ بھی خاتون تھی, خاتون جنت تھی وہ, ابو دحدہ کی بیوی, اس نے کہا مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا, کم من غدکن رداہن ودارن فیاہن لابی دحداہن, یعنی جنت کے اندر پتہ نہیں کتنے ہی ایسے باغ ہیں جو ابو دحدہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں. میرے دوست اور بزرگو, حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت ہے, مدینے میں قحط پڑا, لوگ سخت پریشان, خلیفہ وقت کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین, اے خلیفۃ الرسول, قحط سالی ہے, لوگ پریشان ہیں, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, حکومت وقت جو ہے وہ کچھ انتظام کرے. خلیفہ وقت نے کہا, جانشین رسول ابو بکر صدیق نے کہا, صبر کرو, اللہ نے چاہا تو شام تک بندوبست ہو جائے گا. یعنی امیر المومنین اپنی پبلک کے مشکلات سے بے خبر اور غافل نہیں تھے, انہیں پتا تھا کہ کیا حال ہے اور انتظام بھی کیا ہوا تھا. فرمایا کہ صبر کرو, شام تک انتظام ہو جائے گا. نماز عصر کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹوں کا قافلہ، ایک پورا کانوائے جس میں تیل ہے، آٹا ہے، گھی کے کنستر ہیں، گندم سے لدے ہوئے اونٹ ہیں، وہ مدینہ میں آنے ہی والا ہے۔ تاجر لوگ دوڑے ہوئے جاتے ہیں تاکہ سب سے پہلے ہم اس مال کو خرید لیں۔ پوچھتے ہیں کہ یہ مال کس کا ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان کا ہے۔ تاجر کہتے ہیں حضرت عثمان سے کہ اے عثمان، کتنے منافع پر بیچنا ہے، بات کرو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بتاؤ تم کتنا منافع دو گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم دے دیں گے۔ یعنی اس وقت آپ یہ کہیے کہ اگر آٹا 5 روپے کا کلو ہے، 10 روپے کا ہے آٹا، تو ہم ڈبل کر دیں گے اس کو، 5 کے 10 دے دیں گے، 10 کے 20 دے دیں گے۔ اگر 1 ریال 2 ریال کا ہے تو ہم 4 دے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ کی آفر ہے۔ تاجروں نے کہا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کی آفر ہے تو ہم جو ہے اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور زیادہ کر دیتے ہیں، 20 کے 40 کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ کی آفر ہے۔ تو تاجر بڑے پریشان ہوئے کہ اس مدینے کے اندر ہمارے بغیر تو کوئی دوسری تاجر برادری نہیں ہے جو اس کو خریدے گی، اور اتنی بولی ہم لگا چکے ہیں، اسے بڑھ کر کون ہے جو دے گا، اور پھر اتنی قیمت پر خریدنے کے بعد پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں کس طرح فروخت کرے گا اور کیسا منافع کمائے گا، یہ تو نقصان کا سودا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے عثمان، آخر یہ تو بتاؤ کہ وہ تاجر کون ہے جو تمہیں اتنا منافع دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تاجر مجھے 10 گنا دے رہا ہے، اور وہ تاجر میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے مجھے 1 کے بدلے میں 10 کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، اور یہ مال میں اس کے نام پر سارے کا سارا اسی وقت وقف کرتا ہوں۔ مدینہ کے مضافات میں جا کر اعلان کرا دو کہ غریب اور نادار لوگ آئیں اور مفت غلے کی بوریاں بھر کر لے جائیں۔ اس طرح 1000 اونٹ کا پورا کانوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلے سے لدا ہوا رائے خدا میں مفت تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام نے اپنا مال و دولت میرے دوستوں نہ صرف اپنے نادار مسلمان بھائیوں کی ضرورت پر خرچ کیا ہے، بلکہ اللہ کے دین کی اقامت پر، جہاد فی سبیل اللہ پر بھی انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہی حضرت عثمان نے 100 اونٹ سامان حرب و راشن سے بھرے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے، جو 30,000 مجاہدین اسلام میں سے 10,000 مجاہدین کے آنے جانے کا سارا خرچہ ان کے اندر موجود تھا۔ اکیلے حضرت عثمان نے اس کو برداشت کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان اونٹوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور خوشی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی کام کرے، جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس امت کے ان 2 عظیم شان بزرگوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ وہ بزرگ جو اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے بزرگ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپس میں مسابقت کی دوڑ لگائی۔ امام ترمذی کی روایت، فاروق اعظم خود روایت کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بے شمار مال تھا، اور میں نے سوچا کہ اس موقع پر میں صدیق کو آگے نہیں جانے دوں گا، یہ ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم نے اپنے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا سامان، آدھا مال اپنے بال بچوں کی ضرورت کے لیے گھر پہ چھوڑا، اور جو دوسرا حصہ تھا آدھے سامان کا، پتہ نہیں کتنے اونٹوں پر لدا ہوا، وہ لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فاروق بتاؤ کیا لائے ہو اور گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا بال بچوں کے لیے گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں، اور آدھا جو ہے وہ رائے خدا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں دیں، دیکھا کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ وہ جب آئے تو پوچھا، ابوبکر بتاؤ تم کیا لائے ہو؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو دے کر سارا کچھ آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا ہے، پیچھے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آیا ہوں۔ وہ جھاڑو جس سے گھر کی صفائی کی ہے تاکہ کوئی سوئی سلائی بھی باقی نہ رہے، اے اللہ کے رسول، وہ بھی آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، صدیق، بچوں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑ کے آتے؟ تو فرمایا، نہیں، پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ ثانیِ اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کر بھی پہلوِ محمد میں جگہ پائی ہے۔ وہ صدیق اکبر کہ ایک پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، دیندہ ریسی مثال جہان اس یار غار دی، ایسا وفا نتاج پنوایا صدیق نے۔ میرے دوستو، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے وہ مثالیں قائم کی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موتیوں کے تاجر تھے، موتیوں سے بھری ہوئی ایک بوری، خالص اور سچے موتیوں سے بھری ہوئی بوری حضور کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے پوچھا، عبداللہ، کتنی مقدار میں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، جس خدا نے مجھے بے شمار اور ان گنت دیا ہے، اے اللہ کے رسول، میں بھی گنے بغیر بوری میں جو سما سکتے تھے خوب کٹ کے بھر کے لایا۔ اللہ اکبر۔ ایک نادار صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل سنی کہ مال بھی چاہیے، جان بھی چاہیے، تو آپ غریب آدمی تھے، آپ کے پاس کچھ نہ تھا، بڑے پریشان ہوئے کہ کیا پیش کریں، جان تو ہے، وہ تو پیش کروں گا، حاضر ہے، لیکن مالی اعانت کی اپیل بھی آئی ہے۔ تو میرے دوستو، اس غریب صحابی نے ساری رات جا کر ایک یہودی کے باغ کو پانی دیا اور اس سے چند سیر کھجوریں حاصل کیں، اور صبح ہوتے ہی حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ لوگ قطار اندر قطار اپنا مال پیش کر رہے تھے، حضور نے دیکھا کہ ابو عقیل دور کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے اور شرما رہے ہیں کہ یہ مال کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو عقیل کی حالت کیسی ہے، آواز دے کر فرمایا، اے ابو عقیل، آگے آئیے، شرمائیے نہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بڑے بڑے لوگ فارغ ہو جائیں تو میں آؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ رحمت اللہ علمین نے آگے بڑھ کر میرے دوستو ابو عقیل کی پوٹلی کو قبول فرمایا اور اپنے دست مبارک سے وہ چند سیر جو کھجوریں اس پوٹلی کے اندر تھیں، اپنے سامنے لگے ہوئے مال و دولت کی انبار اور غلے کے ڈھیر پر پھیلا دیں اور فرمایا، ابو عقیل کی یہ کھجوریں اللہ کے ہاں ایسی مقبول ہوئی ہیں کہ اجر و ثواب میں اس سارے مال و متا پر بازی لے گئی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جذبہ ایثار کی پیمائش اللہ کے ہاں اس کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کی مقدار سے نہیں ہوتی، بلکہ ان تکلیف دہ حالات سے ہوتی ہے کہ جن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک شخص انفاق کرتا ہے۔ اس لحاظ سے بعض اوقات ایک روپیہ 1000 روپے سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ خدا کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دیا کتنا، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس جذبے کے تحت دیا اور کن مشکلات کے ہوتے ہوئے دیا۔ ان فرو خفافوں و تھقالن و جاہدو بے اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ کا یہی مطلب ہے کہ تم جس حال میں بھی ہو، اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کا دین سر بلند کرنے اور کفر کا زور توڑنے کے لیے، اپنے جان و مالوں کو اللہ کے راستے میں کھپاؤ۔ میرے عزیزو، یہ تو صحابہ کرام کے واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن میں آپ سے عرض کروں، اس دور میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی کمی نہیں ہے، بس اللہ جیسے توفیق دے دے۔ 1965 کی جنگ میں ڈاکٹر نذیر شہید نے اسوہ صدیقی پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کا سارا مال و متاع دفاع پاکستان میں جمع کرا دیا۔ کسی جاگیردار اور وڈیرے کو یہ توفیق نہیں ملی۔ مفکر اسلام سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے اور محترم پروفیسر خورشید احمد حفظہ اللہ نے فیصل ایوارڈ کی خطیر رقم کا ایک پیسہ اپنے گھر بار پر خرچ نہیں کیا، سارے کا سارا اسی لمحے بغیر توقف کیے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ زندگیاں تو رائے خدا میں وقف تھی ہی، جو مال ملا وہ بھی رائے خدا میں لٹا دیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک غریب آدمی کی مدد کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان فروخت کر دیا اور رقم لا کر اس کے حوالے کر دی اور کہا، لوگوں جو کچھ میرے پاس تھا میں نے دے دیا، اب تمہارے پاس ہے، تم اس کی مدد کرو۔ محترم کبیر بٹ صاحب نے مولانا خلیل احمد حامدی مرحوم کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ سنایا، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ امریکہ میں مقیم مختلف مسلمان ملکوں سے آئے ہوئے کچھ درمند مسلمانوں نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے جو دعوت دین کے فروغ اور غریب و پسماندہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتی ہے۔ 1989 میں اپنے سالانہ کنونشن کے موقع پر تنظیم کے صدر نبیل سعدون نے حاضرین سے اپیل کی کہ ہماری آمدنی بہت کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے مالی معاونت کی ضرورت ہے، آپ لوگ کچھ تعاون کریں۔ اس کنونشن میں حاضرین کی اکثریت طلباء پر مشتمل تھی۔ اپیل سنتے ہی ایک طالبہ نے اپنے طلائی زیورات کا پورا سیٹ نبیل صاحب کے پاس بھیج دیا اور کہا، اسے ابھی نیلام کر کے رقم لے لیں۔ زیورات کی بولی 5,000 امریکی ڈالر لگی۔ مجمع سے ایک فلسطینی نوجوان اٹھا اور اس نے اعلان کیا، جناب میں یہ زیورات 10,000 ڈالر میں خریدتا ہوں۔ چنانچہ وہ زیورات 10,000 ڈالر کے عوض اس کے حوالے کر دیے گئے۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس نوجوان نے حاضرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا جب اس نے زیورات عطیہ کرنے والی طالبہ کو بلایا اور کہا، میری بہن، یہ زیورات کا تحفہ ہے، اپنے بھائی کی طرف سے قبول کر لو۔ اللہ اکبر، کیا خلوص تھا اس طالبہ کا، کیا جذبہ انفاق تھا اس طالبہ کا کہ اللہ نے بھی قبول کرتے ہی ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں لگائی، اس کا اجر آخرت محفوظ رکھتے ہوئے فوری طور پر دنیا میں بھی اس کو نواز دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له ولہ اجر کریم۔ میرے بھائیو، بات طویل ہو گئی۔ صحابہ کرام اور اپنے بزرگوں کے واقعات آپ کو سنانے سے مقصود یہ تھا کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے الحمدللہ، پھر ہم پیچھے کیوں رہیں؟ تہیہ کریے میرے بھائیو، میرے دوستو، میری بہنوں، میرے بزرگوں، کہ ہم نے اپنے معاشرے کے مفلوق الحال غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرنی ہے، یتیموں اور بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، مسکین اور غریب روزہ داروں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ زخم زخم کشمیر اور تار تار افغانستان کی مرم پٹی بھی ہمارے ذمے ہیں، فلسطین اور عراق کے معصوم اور مظلوم بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ان سب کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، مگر اس وقت اللہ کا دین جس قدر مظلوم اور بے بس ہے شاید کبھی نہ تھا۔ اس دین کے ماننے والے ہر جگہ روندے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کفر ہے کہ دندن آتا ہوا ہر جگہ ان پر چڑھ دوڑا ہے۔ اس وقت آپ کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اعلائے کلمۃ الحق کے لیے اپنا تن من دن اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، اسلامی تہذیب و تمدن کو مٹانے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سردار کی بازی لگا رہے ہیں، ان پر خرچ کیجئے، ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے جو آپ کے نظریے اور عقیدے کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ صرف واعظ اور تبلیغ سے نہ کبھی کوئی دین قائم ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، ہمارا دشمن تو ہر جگہ ہمیں روند رہا ہے، ہمیں اور ہماری مقدار اقدار کو مٹانے پر تلا ہوا ہے اور اس کام میں وہ اپنے سارے وسائل جھونک رہا ہے۔ 30,000 سے زیادہ این جی اوز اسلامی اقدار اور نظریات کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ جریدہ نیوز ویک کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک امریکی کمپنی نے 17 ملین ڈالر ان تنظیموں کو چندہ دیا ہے جو مسلمانوں کو نابود کرنے اور انہیں عیسائی بنانے کے مشن پر معمور ہیں، اور اس مشن کا نام انہوں نے مسیح کے سپاہی رکھا ہے۔ لتا منگیشکر جس کے گانے کی آواز سنے بغیر نہ ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہے اور نہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، اس متحسب ہندو عورت نے خلیج کے مختلف ملکوں میں میوزیکل پروگرام کیے اور ان سے حاصل ہونے والی رقم میں سے 10,00,000 ڈالر شیو سینا، وشوا ہندو پریشد، آر ایس ایس اور بجرنگ دل کو دیا کہ بابری مسجد کو مسمار کر کے وہاں رام مندر تعمیر کریں۔ کویت سے ایک ہندو تاجر نے سونے کی اینٹ مندر میں لگانے کے لیے بھیجی۔ ہمارا مال ہماری اور ہمارے مقدسات کی تباہی میں خرچ ہو رہا ہے۔ دشمنوں نے میرے شہر کو ٹینکوں تلے روندا، ایک میں ہوں کہ ابھی تیروں کمان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، مسلمانوں سنو، یہ کافر بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے یہ خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک دیں۔ ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی میدان میں نکلنا ہوگا. اللہ کے دین کو غالب اور سربلند کرنے کے لیے، مسلمان امت کو اس کی عظمت رفتہ دوبارہ واپس دلوانے کے لیے ان قوتوں کا ساتھ دینا ہوگا جو اس راہ میں کام کر رہی ہے. اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی صلاحیتوں سے وہ مما رزقناہم ينفقون کی پکار پر لبیک کہنا ہوگا. اگر میں نے اور آپ نے صدا پر لبیک اللہم لبیک کہہ دیا تو یقین جانیے اسلامی انقلاب کی منزل دور نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.